مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے۔ نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رمضان علوی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
مدنی چینل اور دعوت اسلامی 1981 سے، اور مدنی چینل بھی پچھلے 6-7 سال سے مذہبی تعلیم جو ہے اور جو ہماری جنریشنز کے آگے کوئی سوالات اٹھتے ہیں ریلیجن کے حوالے سے، ان کو بھی رسپونڈ کرنے کا میکانزم ہے اس میں، اور سملرلی جو مدارس چلائے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے، ان میں بھی جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہماری آج کل کی ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ میں نے خود بھی مدنی چینل بارہا مرتبہ دیکھا ہے، اور میں ضرور یہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہاں جو بیسک اسلامی تعلیم ہے ان ایشوز کو ٹچ کیا جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے ٹچ کیا جاتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا۔ اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا، وہ سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ आइए, तो जिसको सख्त गर्मी लग रही है वो मैं जो कहता हूँ कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज बड़ी गर्मी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह दे। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बाबा, रोजे में ये देखा गया कि एक तो मतलब होता है कि भूख प्यास की तरफ ज़हन होता है, और एक इसकी बरकतों और सवाब की तरफ ज़हन होता है। अब ज्यादातर ज़हन जो जाता है वो भूख प्यास की तरफ जाता है, इतने घंटे का रोजा तो इतने घंटे का रोजा। अब इसके सवाब के हुसूल की तरफ और इसकी बरकतों की तरफ ज़हन जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए?
दरअसल हमारा नफ्स जो है ना, ये बड़ा शरीर है, और खुद हमारी अपनी कोई तरबियत नहीं है इस हवाले से कि हम मतलब रिजाए इलाही की तरफ नजर रखें। ऐसा जहन जो है ना, ये ना होने के बराबर है। अपनी कैफियत यह होती है कि जो नमाज भी पढ़ता है तो बस नमाज पढ़ता है, और आमतौर पर हालत यह है कि जैसे फॉर्मेलिटी अदा कर ली जाती है, वरना हकीकत में गहराई के साथ ना हम नमाज को समझते ना रोजे को समझते, पर रोजे भी परखते इसका क्या फलसफा है, इसकी क्या हकीकत है, इसमें अल्लाह की रिजा हासिल होती है, क्या क्या हिकमतें हैं। हमारा कुछ भी हमें मालूम आती नहीं है, इसमें न मालूम आता है न इसकी तरफ तवज्जो है। अगर बंदा रिजाए इलाही की तरफ तवज्जो करे सही मानों में, जैसा कि हक है, तो सच्ची बात है कि गर्मी प्यास भूख ये सब जो है ना, ये बर्दाश्त करना बहुत आसान हो जाए। लेकिन हम बोलो आज, अब आपने कहा 44 तो मुझे पता चला, मुझे पता नहीं है कि गर्मी आज ज्यादा है, कि मेरा अपने मकतब में एसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एसी में सोने का आदी नहीं हूँ। कभी कभार कोई तरकीब बन गई सो गया तो वो अलग बात है, लेकिन आदी नहीं हूँ। ना मेरे घर में अपने यहाँ कोई एसी है, पंखे वाले अपने, लेकिन वो मुझे पता नहीं था। जो सोकर उठा हूं मैं, सुबह लेट सोया था, तो अब जोर की नमाज पढ़ के हाजिर हो गया, इसलिए वो इतना गर्मी का मुझे पता नहीं चला। बहरहाल ये कि इन चीजों का तस्करा जो है ना, ये सब 44 कहा ना, अब ये गर्मी बहुत लगेगी 44। तो अब गर्मियों के जिनको नहीं पता होगा वो भी तस्करे करेंगे, यार तो बहुत गर्मी थी, मदनी चैनल पर भी ऐलान करना पड़ा, इसकी दुआ करवाई थी।
44 है क्या, ये भी नहीं पता होगा?
हाँ वो 44
क्या,
खैर मैंने तो 50-50 गर्मियां भी देखी है।
44 किस चीज
आइए, 44 डिग्री इसकी मतलब पेमाइश है, ये भी है एक तादाद है जिसको समझ नहीं पड़ती होगी। हाँ मदीना मदीना सही फरमाया, ये क्या होता है 44, ये बुखार में भी नहीं समझते होंगे कि 102-103 क्या होता है। बहरहाल ये पैमाइश है, और 44 गर्मी होना ये काफी गर्मी है, लेकिन मैं चुके बाहर भी रहा हूं तो 48-49-50 की गर्मी भी देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कब्र हश्र की गर्मी से पना दे, जहन्नम की गर्मी से हमको पना दे। दुनिया में गर्मियों से बचने के असबाब मौजूद हैं, वहां के असबाब नेकियां, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ा सबब, हकीकी सबब। जिस पर रहमत होगी उसी की बचत होगी, जिस पर इताब हुआ नाराजी हुई अल्लाह अपनी नाराजी से हमको महफूज फरमाए, आमीन। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद।
पियो बापा जान, अपनार कासे आरज जी, किसुदिन पूर्वे जे बांग्लादेशे जे आंतर्जातिक माने सुन्नत बरा इज्जतमा होयेछे, ओई इज्जतमाय विभिन्न विभागे आमरा दावत दिते गिएछि, तार मध्ये কুমিল্লা বাগদাদি কাবিনা বার যে বিভিন্ন জজ সাহেবদেরকে আমরা দাওয়াত দিয়েছি, তার মধ্যে অনেক জজ সাহেব ছিলেন নর মুসলিম, তাদের কাছে যে আমরা দাওয়াত দিয়েছি এটা ঠিক হয়েছে কিনা?
প্যারে বাপা জান, আবি জো ইসলামী ভাই জো সওয়াল কিয়া ইসকা খুলাসা উর্দু ইয়ে হে কি কুছ দিন পেহলে হামারে বাংলাদেশ মে তিন রোজা সুন্নত পর ইজতেমা হুয়া, তো ইসকি হওয়ালে সে হাম বহুত সেক্টর মে গিয়া থা, ও জো জাহা জাহা গ্যার মুসলিম ভি থা, তো উনকো দাওয়াত দেনা কেসা হে ইসকে বারে মে কুছ ইরশাদ ফরমা দিজিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।
ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। মসজিদ মে তো গ্যার মুসলিম কো নাই লা সকতে, ওর ও ইজতেমা মেদান মে থা, বাংলাদেশ মে জো ইজতেমা হুয়া ও মেদান মে হুয়া, তো মেদান মে اس نیت سے غیر مسلم کو بلانا تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھے اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع دیکھ کر وہ مطلب اور اسلام کو وہ سنے کہ اسلام کیا ہے۔ تو یوں غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ کرنا صرف جائز ہی نہیں بہت بڑا ثواب ہے، تو اس لیے وہ مسجد کے علاوہ باہر میدان میں غیر مسلم کو اس نیت سے لانا کہ اس کو ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی باتیں سنائیں گے، یہ جائز ہے، بالکار ثواب ہے، کوئی عرض نہیں، اس کو دعوت دی دو۔ بعض اوقات غیر مسلم آتے ہیں مسلمان ہو بھی جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے تھے اور غیر مسلموں کو جمع کیا تھا کفار قریش کو اور ان کو دعوت دی دی، یوں کہیے کہ وہ اسلام کا سب سے پہلا اجتماع تھا جس میں غیر مسلم جمع کیے گئے تھے، ان کو دعوت دی گئی تھی، قبیلے گئے تھے وہ قبیلے قریش کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد اویس بول رہا ہوں سر لاہور سے۔ میرا سر یہ سوال ہے کہ آج کل محفلوں میں اور جہاں فوجگی وغیرہ ہو جاتی ہے وہاں پہ اکثر جو حافظ صاحب آتے ہیں دعائیں کافی لمبی لمبی مانگتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ بعض کا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آدھے آدھے گھنٹے کی دعائیں سر چلتی رہتی ہیں اور دعا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اٹھائے ہوتے 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 ہم نے اور ہم تھک جاتے ہیں، لیکن جو علماء کرام آتے ہیں جو حافظ آتے ہیں دعائیں بہت ہی لمبی مانگتے ہیں، اگر ہمارے ایک دو ساتھیوں نے انہیں کہا ہے تو وہ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، آپ ایسے ہو، ہمیں سب یہ بتا دیں کہ یہ دعا کتنی لمبی ہونی چاہیے۔
دعا جو ہے اگر عمر بھر بھی مانگتا رہے تو کم ہے، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا خود عبادت ہے، تو اکیلے میں تو جتنی چاہے دعا مانگے، لیکن عوام میں جب دعا مانگے تو عوام کی نفسیات کا بھی خیال رکھے، اگر واقعی لوگ اکتا جاتے ہیں تو اتنی طویل دعا نہ مانگی جائے جس سے لوگ معاذ اللہ دعا سے بیزار ہوں، عبادت سے بیزار ہوں، پھر دعا مانگنے والے کی بدگوئی کریں، اس کی برائی کریں۔ تو اس لیے حافظ صاحبان یا جو بھی دعا مانگنے والے ان کو مختصر دعا کرنی چاہیے جتنی لوگوں کی برداشت ہو، اور یہ سمجھ کب پڑے گی کہ لوگوں کی برداشت ہے، تو اگر کوئی بولتا نہیں تو اپنے قریبی جو ہوتے ہیں یا دو تین اسے تاثرات لے لے تو اندازہ ہو جائے گا، یا دعا مانگتے وقت نظر پڑے گی نا، پہلے تو یوں بڑا انہیں رقت اور انداز سے دعا مانگے گا بندہ، پھر یہ یوں ہوگا، پھر وہ یوں دیکھے گا، گھڑی دیکھے گا، تو پھر اپنے کو اس سے پہلے کہ اٹھ کر چل پڑے دعا ختم کر دینی چاہیے۔ یہ ایک انداز بتایا میں نے، عبادت وہ ہونی چاہیے عوامی طور پر خاص کر کہ جس میں لوگوں کو بیزاری نہ ہو، مختصر مگر جامع، یہاں تک کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم نے جو کتاب لکھی ہے رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس کا ترجمہ فضائل دعا، یا یہ مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے، بہترین کتاب ہے، یہ پڑھنے جیسی کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ایک مطلب مبالغہ، یعنی کہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں پھر بولنا کیسی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ بعض بزرگ جو تھے وہ صرف اتنی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا. اتنی تو ان کا یہ فرمان ہوتا تھا کہ یہ دعا جامع ہے، جامع دعا. یہ وہ دعا ہے کہ اس میں سب کچھ آ گیا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے تو دنیا کی بھلائیاں، آخرت میں مجھے بھلائی دے آخرت کی بھلائیاں، جو جو مطلب ہے کہ ہمارا حصہ ہے. ہر ہر بھلائی کی دعا نہیں کر سکتے، اس میں ہر بھلائی کی دعا نہیں ہے، یا اللہ مجھے ہر ہر بھلائی دے دے، یہ دعا مانگنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. تو بہرحال یہ دعا بہت جامع ہے، اس میں یوں کہو کہ بندے نے سب کچھ گویا مانگ لیا، بہت کچھ مانگ لیا، اور جہنم سے پناہ دے. جب مسلمان کو جہنم سے پناہ مل جائے گی تو اندر چھڑے گی جنت مل جائے گی، آخرت کی بھلائی مانگی تو اب یہ کہ قبر میں بھی امن مل جائے گا، قیامت میں امن مل جائے گا، آخرت یہ منزل جو ہے وہ مرتے ہی شروع ہو گئی نا، یہ برزخ، اب یہ دنیا کا حصہ نہیں ہے، ابھی ہم آخرت کی طرف نکل گئے مرتے ہی. یہ دعا بہت بہرحال جہاں میں صرف اتنی دعا مانگتے تھے. تو یوں لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھیں، اور لوگ فطرے میں نہ پڑھیں، بک بک میں نہ پڑھیں، برائیوں میں نہ پڑھیں، دعا اتنی مانگنی چاہیے کہ نہ اپنے اوپر بوجھ ہو نہ دوسروں پر بوجھ ہو.
عام عوام جو ہے نا، یہ آپ کو شاید اس کا اندازہ ہو کہ آپ عربی میں جو بہت پیاری پیاری دعائیں قرآن و حدیث کے اندر وہ دعا کریں آپ، اور جب آپ یہ دعائیں چندے کرنے کے بعد جب آپ ان کی اپنی زبان میں، چاہے سندھی میں ہو یا پنجابی میں ہو یا اردو، ان کی سمجھ میں آتی ہو نمازیوں کی، اب ان کی زبان میں دعا کریں گے نا تو ان کا بڑا تیز آمین نکلے گا. تو یہ بھی ایک میں نے غور کیا ہے کہ لوگوں کو عربی دعا، یہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عربی میں مولانا کیا مانگ رہے ہیں، تو وہ دعائیں تو چھوڑنی نہیں چاہیے جو دعائیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عوام ہیں ان کی زبان میں بھی چند ایک مختلف مواقع پر دعائیں کر لینی چاہیے؟
کوئی حرج نہیں اس میں، اس میں نیت بس بنانا مشکل ہوتا ہے. عوام کی زبان میں جب دعا مانگتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اردو میں دعا مانگیں گے، اردو عام طور پہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں اکثریت، اردو میں دعا مانگیں گے تو بعضوں کا ذہن یہ بنے گا اردو میں دعا مانگیں گے تو یہ خوش ہوں گے، تو اللہ کی رضا کی طرف سے توجہ ہٹی، بارہا ہٹ جاتی ہے. پھر اگر ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے ان کو رقت آئے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی رونے کی آواز نکلی تو ہماری دعا کی آواز بھی تیز ہو جاتی ہے. اس طرح نعت خوان کا حال ہوتا ہے کہ وہ زور سے سبحان اللہ بولا تو آواز اس کی تیزی آئی، اور اگر کسی نے او کا روڑے کی آواز نکالی تو نعت خوان کو تان چڑھتا ہے، او پھر وہ گلا پاڑتا ہے بعض اوقات. تو یوں مطلب رضا الہی، یعنی جب میں نے پڑھا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے دعا مانگ رہا ہے، تو اس پہ خیر وہ تو ہے کہ مسجع مقفع الفاظ تکلف کے ساتھ نہ نکالے جائیں، یہ تو آداب میں سے. اس کے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے دعا کی، خدایا مجھے بہشت یعنی جنت میں ایک سفید محل دے، کہ جاتے وقت میرے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ پر پڑے، فرمایا اے بیٹا خدا سے بہشت یعنی جنت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ چاہ، فضول باتوں سے کیا فائدہ؟
دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا بھی ایک عمل ہے نا، اور ہمارے یہاں جس طرح دوسری عبادات یا دوسرے عمل کے بارے میں علم نہیں ہے، اسی طرح دعا کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ کرنی چاہیے، کون سی دعا افضل ہے، کون سا وقت افضل ہے، کیا توجہ ہونی چاہیے، تو اس کا علم اگرچہ عوام میں نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ دعا مختصر یا مطلب جو بھی ایک امام صاحب یا جو بھی دعا کرنے والے ہیں ان کو عوامی لحاظ رکھنا چاہیے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دعا سے بھی ایک تعداد ہے جو آگے پیچھے ہوئی ہوئی، یعنی کہ چلیں آپ کو اجتماعی طور پر دعا میں زیادہ دیر لگ رہی ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے، تو جی جناب آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کتنی بار کتنی دیر تک دعا کی؟
اب یہ کہ دعاؤں سے لوگ واقعی غافل ہیں، تاکہ دعا عبادت ہے، دعا کے بڑے فوائد ہیں اور دعائیں قبول بھی ہیں، لیکن فرض پڑھ کر ہی بعض لوگ تو امام جو دعا مانگتا ہے اللہم انت السلام یہ تو مختصر ہوتی ہے، لیکن وہ بھاگنے والی کرتے ہیں، ورنہ دعا ثانی میں تو تھوڑے ہی رہ جاتے، امام سنتیں اور نفلیں پڑھتا ہے، جب تک ایک تعداد ہے نمازیوں کی جو یعنی یہاں فیضان مدینہ میں تو خاص کر دیکھا ہے ایک تعداد ہے جو بھاگ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، وہ حالانکہ مسلمانوں کا جو مجمع ہو، مسلمان اکٹھے ہوئے ہوں، یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر 40 نیک آدمیوں میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے، تو اب پھر یہ کہ سارے مل کر آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر، تو کس کی آمین پر دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بھی کام بن جائے، پھر امام یہ عام طور پر اچھا آدمی ہوتا ہے لوگوں سے، جب بھی اس کو امام بنایا جاتا ہے وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس طرح اس کی دعا پر آمین کہنا یہ زیادہ مفید، کہ ایک بزرگ کا واقعہ شرح الصدور میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ ہمارے محلے میں آئے تھے یا ہماری مسجد میں آئے تھے، تو انہوں نے دعا کی، آمین کہنے والوں میں بھی شامل تھا، میں بھی آمین آمین کہتا تھا، تو ان کی دعا پر آمین کہنے کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، تو یوں بزرگوں کی دعائیں تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں، تو یوں سب کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں اور اکیلے میں مانگی جاتی اس میں یہ فرق ہوتا ہے، تو جب بھی امام دعا مانگے دعا ثانی اگر مجبوری نہ ہو تو اس کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، چند منٹ ہی کی تو بات ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نعیم عطاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے، جو اسلام بھائی حجام کے پاس داڑھی کی سیٹنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور حجام اس کو حد شرعی سے زیادہ کم کر دیتا ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
ہیئر ڈریسر کے پاس داڑھی سیٹ کروانا تو جائز ہے، لیکن اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں سنبھال لینا چاہیے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مطلب ورنہ وہ سیٹ کرتے کرتے وہ زیادہ اکثر خطرہ رہتا ہے کہ کاٹ دے. خیر میں نے تو شاید ہی کبھی زندگی میں ہیئر ڈریسر پر اعتماد کیا ہوگا، لیکن میں اپنے طور پر ہی کرتا ہوں جو کر رہا ہے، तो यहाँ से पकड़ ली एक मुट्ठी, इससे नीचे आए तो कैंची मार दी, यहाँ से पकड़ ली एक मुट्ठी से बढ़ गया, इसको काट दिया। तो इस तरह की मैं खुद अपने तौर पर तरकीब कर लेता हूँ। जुल्फे भी आमतौर पर हेयर ड्रेसर को बनाना नहीं आती, कम हेयर ड्रेसर होंगे जिनको आती होंगी, वो यहाँ से काट देते हैं, साइडों से नहीं काटा जाता। जुल्फे रखनी है तो कहीं से भी बाल नहीं काटने, सिर्फ पीछे से काटने, आधे कान तक, पूरे कान तक या गर्दन तक बाल रखने, ये सुन्नत है। इसलिए यहां से वो काट देते हैं, क्या बनाना नहीं आती। और आवाम को भी समझ नहीं आती, जो जुल्फे रखते हैं उनको भी एक तादाद है जिनको समझ नहीं आती कि जुल्फे किसको बोलते हैं। तो यहां से काटेंगे तो ये फिर जुल्फे नहीं होंगी, पूरी पूरे बाल हर जगह से, ये कलमों के बाल भी पूरे पीछे चले जाए। तो मैंने दोबारा अपने हाथ से जुल्फे बना लिए, अपने चूंकि लिबास और इस तरह के इमाम है, और तो अगर 19-20 है तो भी छुप जाता है। सर हेयर ड्रेसर की तरह क्लीनिंग तो नहीं है, हाँ जो मतलब आजाद घूमते इमाम अली बनते और जुल्फे रखते हैं, वो अपने हाथ से शायद इतनी सफाई नहीं कर सकेंगे। अगर वो सफाई नहीं कर सकते तो फिर हेयर ड्रेसर की खिदमत लेनी चाहिए, कि लोगों को हंसाना नहीं चाहिए, मजाक उड़ाने का भी मौका नहीं देना चाहिए। तो मैं तो खुद भी कभी किए हैं, कई बार किए, अपने सगे भाई जो मेरे साथ होते हैं वो भी कर लेते हैं तरकीब, हम लोग कर लेते हैं, पैसे भी बचते हैं, पैसे भी आजकल तो सुना तो 2,500 रुपए भी लेते हैं बाल काटने, सुना है। जिनके पास ज्यादा पैसे हो वो ऐसा करते होंगे, खिदमत लेते होंगे, तब मेरे हमको जरूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट मेरे तो मसाइल भी ऐसे हिफाजती उम्र के कि मैं हेयर ड्रेसर के पास जा भी नहीं सकता किसी की दुकान पे। तो अब ये एक मुट्ठी से छोटी करता है वो, तो ये करता है, ये गुनाह का काम करता है अगर इरादतन ये कर रहा है। और अगर कोई करवाता है एक मुट्ठी से छोटी तो भी ये भी गुनाहगार है। और दाढ़ी मूंडने और एक मुट्ठी से छोटी काटने वाले की उजरत जो है ये भी खबीस कहलाती है। दाढ़ी मूंडने की उजरत खबीस कहलाती है। खबीस ये एक इस्तिला है, वैसे खबीस माने गंदा, यहाँ इस्तिला ये हराम के हुक्म में होती है, लेकिन वो जो हराम में कतई होता है इसके मुकाबले में इसका हुक्म कम होता है, लेकिन है दोनों हराम और दोनों पर जहन्नम के अजाब की का इस्तेहकाक है, हकदार है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बाबा जान मैं मोहम्मद वसीम अत्तारी। बाबा जान मेरा सवाल ये है कि दो शख्स अगर किसी तीसरे की बुराई कर रहे हो जबकि तीसरा शख्स भी मौजूद बैठा हो, तो लेकिन वो उस जबान में कर रहे हैं कि जो वो नहीं समझता, तो क्या वो गिबत होगी या इसके बारे में क्या हुक्म है, जवाब दीजिए।
अगर तीसरे की बुराई करते हैं और उस जबान में करते हैं कि ये ना समझे, या इशारों में करते हैं, तीसरा मौजूद है वो जबान नहीं समझता, या उसके इशारे से जैसे तीसरा मौजूद बैठा हुआ है यूं करके बुराई की, तो वो देख नहीं रहा, तो ये भी है तो गिबत। खैर पीठ के पीछे किसी की ऐसी बुराई करना जो उसमें है ये गिबत कहलाती है। तो पीठ के पीछे माने गोश्त की पीठ मुराद नहीं है, वो गैर मौजूद है, और इत्तेफाक से जिस दीवार के पीछे उसके सामने आपका चेहरा है और आप उसकी बुराई कर रहे थे, ये भी गीबत है, और ये पीठ के पीछे ही कहलाएगी जबकि गोश्त वाली पीठ के पीछे नहीं है। तो जब तीसरा कोई मौजूद है और वो लैंग्वेज नहीं समझ रहा आपकी और उस जबान में आप उसकी बुराई कर रहे हैं जो उसमें है, तो ये गीबत कहलाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
बाबा जानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جانی میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت 30 دن کے اعتکاف کے لیے. تو بابا جانی اکثر کسی تاجر کے پاس میرا سوال ہے بابا جانی آپ سے، اگر کسی تاجر کے پاس کافی ملازمی ہوں اور وہ یہ کہے کہ پہلے ایک نماز ادا کرے پھر دوسرا، اس صورت میں ملازم کیا کرے جبکہ دوسرے کی نماز اس طرح ترک ہو گئی؟
ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے تشریف لائے آپ. جی آنو، کتنے دن کے لیے آئے؟
30 دن کے لیے بابا جی.
30 دن کے لیے، 30 نہ کہے، ایک ماہ کے لیے.
نہیں ماں، ایک ماہ کے لیے بابا جانی.
تو یہ کہ ملازمت کی وجہ سے جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ جہاں ملازمت کرتا ہے وہاں ایسی مسجد ہے اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، صرف ملازمت کی وجہ سے جماعت جا رہی ہے. تو سیٹ کہتا ہے کہ نہیں باری باری جاؤ، جماعت ملے نہیں ملے ٹھیک ہے، بغیر جماعت کے پڑھو، تو ایسی نوکری جائز نہیں. سیٹ کو چاہیے کہ خود بھی با جماعت نماز پڑھے اور ملازمین کو بھی مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی اجازت بلکہ ترغیب دے، لے کے جیسا ترغیب دے کے آؤ نماز پڑھتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم بابا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی اسلامی بھائی بیمار ہو گیا، بیماری میں ہی انتقال کر گیا، بیماری کی حالت میں جو اس کے روزے چھوٹ گئے، کیا اس کی قضا اس کی اولاد ادا کرے گی یا جتنے روزے قضا ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ مرحوم کے قضا روزوں کی ادائیگی کی کوئی صورت بیان فرمائے.
تو مریض کے علاوہ بھی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے، اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، یہ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 1005 سے میں مسئلہ نمبر 16 سنا رہا ہوں، اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے، تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیے کی وصیت کر جائیں، پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی، یعنی 1/3 مال ہے اس میں وصیت جاری ہوگی، جبکہ یہ وصیت کر گئے، نہ بھی کرتے تو واجب ان پر نہیں تھا. اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے. اور عمدن یعنی جان بوجھ کر نہ رکھے ہوں تو بدرجہ اولا یعنی زیادہ تاکید ہے کہ وصیت کرنا واجب ہے. اور وصیت نہ کی اور ولی نے اپنی طرف سے دے دیا، یعنی اس کے سرپرست نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا واجب نہ تھا. مسئلہ نمبر 17، ہر روزے کا فدیہ بقدر صدقہ فطر ہے، اور تیائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہو، اور اگر وارث نہ ہو اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیے میں صرف کر دینا لازم ہے. یوں ہی اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تیائی نکالنے کے بعد یعنی 1/3 نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، یعنی شوہر یا زوجہ کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیے میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف یعنی خرچ کر دیا جائے کر دیا جائے گا. مسئلہ نمبر 18، وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا، جن پر اس کو قدرت حاصل ہوئی تھی رکھنے کی. مثلا 10 قضا ہوئے تھے اور عذر جانے کے بعد 5 پر قادر ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا، تو 5 ہی کی وصیت واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عبدالعزیز عطاری پیزو ضلع لکی مروت خیبر پختونخوا. پیارے باپا جان میری عمر اس وقت 62 سال کی ہو گئی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کے نام سے اور اسی ماحول کی برکت سے دین کا خدمت کروں. حضور کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں کہ میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا لوں. دعاؤں کا بھی التجا ہے اور مدنی پول بھی عطا فرمائیں تاکہ اسی رہنمائی میں میں مدنی کاموں میں ترقی کروں. آخر میں امیر اہل سنت سے التجا ہے، حضور یہ 6 ماہ سے میری طبیعت خراب ہے اور مجھے کینسر کی بیماری ہوئی ہے سکن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میری داڑھی کے بال اور زلفیں سب گر گئے ہیں. وہ حضور کوئی روحانی علاج ہی ساتھ فرمائیں اور ساتھ دعاؤں کی التجا بھی ہے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، بیماری دور کرے، آپ کو بیمار مدینہ بنائے. رہا مدنی کاموں کی دھومیں مچانا، وہ تو خیر ہر عمر میں چاہیے کہ اسلام کی خدمت کی جائے. دعوت اسلامی بھی اسلام ہی کی خدمت کر رہی ہے، اس کے ساتھ رہ کر اسلام کی خدمت کرنا یہ بھی مدینہ مدینہ. تو آپ درس دینے پر اگر قدرت رکھتے ہیں، فیضان سنت کا درس اگر اچھی اردو پڑھ سکتے ہیں تو درس دیجئے. علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لیجئے. قرآن کریم پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیے مدرسۃ المدینہ بالغان. مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. دیکھ کر بیان کرنے پر قدرت حاصل ہے تو بیان کی بھی سعادت حاصل کریں. اس طرح جس طرح ایک عام آدمی اپنے اپنی معلومات کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق دین کی خدمت کرتا ہے، تو بزرگوں کو بھی دین کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور آپ کے ذریعے خوب دین کی خدمت لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیمار عابد رسالہ منظر عام پر آیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 40 پر کینسر کے 4 روحانی علاج لکھے ہیں. نمبر 1، اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورت دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیئے. یہ عمل 40 دن تک بلا ناغا کرتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے. نمبر 2، یہ آیت کریمہ اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر 2022 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، پانی اور دوا پر دم کر کے بھی پلائیے، انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا. مدت علاج تا حصول شفا. نمبر 3، 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیبو 100 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے. اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے پر یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے. اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ عزوجل زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. نمبر چار، کینسر خواہ کسی قسم کا ہو، ہمیں جنہوں نے سوال کیا ان کو اسکن کینسر ہے یعنی چمڑی کا کینسر، تو کینسر خواہ کسی قسم کا ہو، ایک کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکا کر چھان کر کھا لیجئے. مریض ہر غذا کے بعد 20-20 قطرے پی کر اوپر نیم گرم پانی پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اچھا، جہاں زخموں پر تیل لگانا ہے یا ہلدی والا زیتون کا تیل پینا ہے، تو اس طرح کے طبی علاج ہوتے نا، یہ اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے. ایک جدید تحقیق کے مطابق روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کئی قسم کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کینسر پر کام کرنے والی امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی تحقیق کے مطابق پستے میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، جس کے ذریعے پھیپھڑوں سمیت کئی اقسام کے کینسرز کے خلاف مضبوط مدافعتی نظام حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ جو بیمار عابد نامی رسالہ ہے، اس میں بیماریوں کے 78 علاج بھی درج ہیں، 78. بہت پیاری کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے، اس رسالے کو بانٹیے. اس کے صفحات 48 ہیں، 48 صفحات، اچھی اچھی حکایات اور احادیث مبارکہ بھی اس میں ہیں، اور حدیث ہر اچھی ہوتی ہے، ہر حدیث اچھی ہوتی ہے ظاہر. تو یہ رسالہ پاکٹ سائز جیبی سائز 11 روپیہ دیا، جبکہ بڑی سائز 14 روپیہ دیا. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور تقسیم رسائل کی بھی سعادت حاصل کیجئے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمران محمود اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. پیارے بابا جان، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ فنکشن میں ڈھول اور موسیقی وغیرہ کرنا جائز ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ خوشی میں خوشی نہ کریں تو کب کریں؟ تو اس صورت میں ان سے تعلق رکھنا جائز ہوگا؟ برائے مہربانی جواب مرحمت فرما دیں.
خوشی میں مسلمان شکر ادا کرتا ہے، اور غمی میں مسلمان صبر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے. دونوں صورتوں میں وہ اجر کماتا ہے. خوشی میں خوشی، ڈھول بازوں سے وہ خوشی ملتی ہے، ہوائی فائرنگ میں بھی تو خوشی ان کو ملتی ہے. جب کسی کو گولی لگ جاتی پھر اس خوشی کا کیا ہوتا ہے؟ شادیوں کے گھر ماتم کدے بن جاتے ہیں. یہ کئی خبریں ایسی ہیں کہ شادی خوشی میں فائرنگ ہوتی ہے اور پھر گولی کسی کو لگ جاتی ہے، نہ ہونے کا ہو جاتا ہے. پھر تو مسلمان جو ہے نا، وہ شریعت کا پابند ہے، اپنے رسم و رواج کا پابند نہیں. تو ڈھول ڈھمک کے یہ ہمارے غلط رسم و رواج ہیں، اور اس کو جائز کہنا بہت بڑی جرأت ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا. ڈھول باجے بجانا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اس لیے مسلمان کو تو اس سے بچنا چاہیے. خوشی کے بھی سر ہوتے ہیں اور غم کے بھی ڈھول باجوں کے سر ہوتے ہیں، اور غم میں بھی لوگ ڈھول بجاتے ہیں. جی ہاں، اس کے سر ہوتے ہیں باقاعدہ. یہاں تک کہ ایسی موسیقی بھی ہے کہ جس سے بندہ ایسا مطلب بے خود ہوتا ہے کہ وہ خود کشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسی موسیقی، ایسا میوزک بھی ایجاد ہوا ہے، اور یہ بات بھی پرانی ہے. تو یہ ڈھول باجے صرف خوشی ہی دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. یہ طویل غم دیتے ہیں، جس کو تھوڑی سی خوشی دے بھی دے نا اس کو طویل غم دیتے ہیں، پھر عذاب کا، سانپ کا، بچھو کا، آگ کا، جہنم کی سزا کا، کہ وہ ان چیزوں کا حقدار ہو جاتا ہے. اس لیے جنہوں نے اب تک ایسا کیا وہ بھی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، نہ ایسا کرے نہ سنے. تو جب یہ ڈھول باجے بجا رہے ہو تو اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایسا کہ وہ خود ڈھول باجے سنے گا، تو یہ بھی سننا اس کا گناہ ہے، اس کو اس سے بچنا ہی ہوگا. اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ فاسق ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے. تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے منع کیا گیا فاسقین کے ساتھ، کہ قرآن میں ارشاد ہوا وَإِنَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد یہاں کافر، بد مذہب اور فاسق ہے، تو ان کی صحبت سے منع کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں میں آپ کو مدنی پھول یہ عرض کروں گا کہ دیکھو حکم شریعت تو اپنی جگہ پر ہے، منع ہو گیا ہو گیا، لیکن میں نے یہ بیان کر دیا بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. آپ جا کر اگر آستینیں چڑھائیں گے اور لڑائیاں کریں گے، کیونکہ ابھی یہ ڈھول بجے اور گانے بجے اس سے کون سا گھر خالی ہے؟ اب باپ کو بولیں گے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، باپ بولے گا بیٹے کو تو گھر سے نکل جا، میں تیرے پاس نہیں بیٹھوں گا، مدنی چینل میں آیت سنائی تھی ہم کو، تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے مطلب جو بھی کرنا ہے حکمت عملی سے کرنا ہے، ماں باپ کو ترک نہیں کرنا کہ دوسرے حوالے سے ان کے حقوق بھی باقی ہی رہیں گے. باپ گانے سنتا ہے تو اس کا مطلب باپ کو بالکل ہی چھوڑ دینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اس کے اپنے حق ہیں، بلکہ فاسق ماں باپ کے تو ہاتھ بھی چومنے جائز ہے، تعظیمن ان کی تعظیم بھی جائز ہے. اس طرح کے دوستوں کو تو بالکل ترک کرنا ہو چاہیے کہ جو اس طرح کے دھندے کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ بھی ایسے بن جائیں گے، ایسا بننا ہی پڑے گا پھر، ورنہ رہ نہیں سکیں گے. وہ تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کھول دیا اور ٹڑنگ ٹڑنگ اس نے گانے بجانے شروع کر دیا تو وہاں کیا آپ دوڑ لگائیں گے؟ تو ایسے سے دوستی ہی نہ رکھی جائے، دوستی اسی سے رکھی جائے جو اللہ اللہ کرے اور جس کی صحبت سے اللہ اللہ کرنے کی رغبت ملے. حدیثوں میں یہ ترغیب موجود کہ ایسوں کو ہم نشین بناؤ، یعنی ایسوں کی صحبت میں رہو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو ایسوں کی صحبت ہو جس کی صحبت میں ہمیں آخرت کی بہتریاں ملے، آخرت کی تیاری کا ذہن ملے، عاشقان رسول کی صحبت ہو، نہ کہ فاسقین کی، نہ کہ بے نمازیوں کی، نہ کہ گالیاں بکنے والوں کی، نہ کہ جھوٹ بولنے والوں کی، غیبت کرنے، چغلی کھانے اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی صحبت خطرناک ہے. اور آج کل تقریباً صحبتیں یہی ہیں، بہت کم صحبتیں ایسی ہیں کہ جو نیک پرہیزگار کی صحبتیں ملیں، بہت مشکل ہو گیا جینا اس انداز میں. تو اس لیے آپ سختیاں کریں گے تو اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیں گے، لوگ دعوت اسلامی کو بھی برا بھلا بولیں گے. تو آپ وہ ترکیب سے خود اپنے آپ کو بچائیں، مگر جھگڑے نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔